به قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. دو صحابی یہاں راوی ہے، ایک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے راوی ہیں حضرت زید ابن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا باندی کے متعلق، اذا زنت کہ جب کوئی باندی زینا کرے، ولم تحسن اور اس کے اندر صفت احسان نہ ہو، یہ قید احترازی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ باندی میں صفت احسان ہو یا صفت احسان نہ ہو اس کی سزا 50 کوڑے شریعت کے اندر متعین ہے، ہر حال میں باندی کو 50 کوڑے مارنے کی سزا دی جائے گی. آگے ارشاد فرمایا ان زنت فجلدوها، اگر باندی زینا کرتی ہے تو اس کو کوڑے مارو، ثم ان زنت فجلدوها پھر دوبارہ زینا کرے تو اس کو کوڑے مارو، ثم ان زنت فبیعوها تیسری مرتبہ اگر باندی زینا کرتے پکڑی گئی تو اس باندی کو بیچ دو، ولو بدفیرن، ظفیر کہتے ہیں بنی ہوئی رسی کو، کہ جو رسی بنی جاتی ہے بٹی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں پہلے کاتھے کی رسی استعمال ہوتی تھی، وہ مختلف کاتھی کے دھاگوں سے بنائی کر کے بنائی جاتی تھی، غرض یہ ہے کہ معمولی قیمت میں بھی اگر بیچ دینا پڑے تو وہ گوارا ہے، لیکن زیناکار باندی کو بیچ دیا جاوے. امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جو اس سند میں راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ تیسری مرتبہ کے بعد بیچ دینے کا حکم دیا یا چوتھی مرتبہ کے بعد بیچنے کا حکم دیا، کہ جو باندی 3 مرتبہ زینا کرے تو بیچ دو، یا کہ 4 مرتبہ زینا کرتے پکڑی گئی تو بیچ دو. کہا مجھے میرے استاد عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ نے کیا فرمایا تھا وہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا. اب اس روایت پر ایک اشکال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی ایک مالک کے پاس ایک باندی ہے اور وہ زینا کرواتی ہے تو اس کو بیچنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو بیچ دو گے تو دوسروں کے یہاں جائے گی، دوسرے مالک کے پاس جائے گی، اور غلط عادت والی چیز آپ گویا کہ دوسرے مسلمان بھائی کو تھوپ رہے ہو، ایسا احساس ہوگا. حالانکہ شریعت نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ جو بات تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اب ایک باندی آپ کے گھر ہے، آپ کی مالکی میں ہے، زینا کی عادت ہے، تو آپ اس کو دوسروں کے حوالے کرو گے تو گویا جو چیز اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے حوالے کر دی، بیچ کر اس کو سونپ دی. یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین یا چار مرتبہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بادی تین مرتبہ زنا کرے یا چار مرتبہ زنا کرے بیچ دو. تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ موجودہ جو اس کا مالک ہے وہ اس باندی کو کنٹرول کرنے سے عاجز ہے, اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس باندی کو قابو کر سکے. کہ بھئی تیری ملکیت کی باندی اور وہ بار بار زنا کراوے اور تو اتنا بھی اس کو قابو نہیں کر سکتا, کنٹرول نہیں کر سکتا, لہذا اب اسے بیچ دینا ہی مناسب ہے تاکہ دوسرے آقا کے یہاں جائے گی تو دوسرا آقا اس کو قابو میں رکھے گا, کنٹرول میں رکھے گا. جیسے ایک طالب علم ایک مدرسے کے اندر شرارتیں بہت کرتا ہے, تو اب امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ محتمیم صاحب اس کے والد کو لکھ دیوے آپ کے بچے کی تربیت ہمارے بس میں نہیں ہے, اب آپ کسی اور مدرسے میں آپ لے جائیے جہاں والے اس کی کما حق کہو تربیت کر سکے. یہ نہیں کہے کہ ہم اس کا اخراج کرتے ہیں, آپ نے جن امیدوں اور توقعات کے ساتھ اس کو ہمارے مدرسے میں داخل کیا تھا تو ہم تو اس کی تربیت نہیں کر پائے, لہذا فرزند ارجمن کو کسی اور ادارے میں داخل کروائیے جہاں اس کی اچھی طرح تربیت ہو جائے. تو یہاں باندی کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے, گویا یہ موجودہ مالک کمزور ثابت ہو رہا ہے کہ جو اس باندی کو قابو نہیں کر پا رہا ہے, اسی لیے بیچ کر دوسرے مالک کے حوالے کرو, یہ اس کو ٹھیک کر ڈالے گا اور اس کو قابو میں کر ڈالے گا اور اس کو جو ہے زنا سے روک دے گا. دوسری بات اس میں یہ بھی کہی جاتی ہے, ماحول کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے کہ اس وقت یہ باندی جس جگہ پر ہے جس آقا کے یہاں, وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ یہ بار بار زنا کرا رہی ہے, اب دوسرے آقا کے یہاں جائے گی امید ہے کہ وہاں اس کو اچھا ماحول ملے گا جس کی وجہ سے یہ بری عادت اس کی چھوٹ جائے گی. جیسے کہ گھر کی اولاد, کہ اولاد کو گھر کا ماحول نامناسب ملتا ہے تو اولاد بگڑتی ہے, اور اسی اولاد کو مناسب اور اچھا ماحول ملتا ہے تو راہ راست پر رہتی ہے. اس طرح یہ باندی بھی ہے کہ اس وقت جس مالک کے گھر ہے وہاں کا ماحول گندا ہے, اس لیے وہ غلط کام کروا رہی ہے, آپ بیچ دیں گے تو دوسری جگہ جائے گی تو وہاں اچھا ماحول ملے گا, اس لیے اس کی اصلاح ہو جائے گی. تیسری ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس وقت جس آقا کے یہاں ہے وہاں قریب میں کوئی اس کا فرینڈ ہے جس سے اس کے تعلقات ہو گئے ہیں اور بار بار وہ اس سے زنا کرا رہی ہے, اب اس کو آپ بیچ کر کے کہیں دور بھیج دو گے تو اس کے تعلقات یہاں سے ختم ہو جائیں گے اور یہاں جس سے اس کی دوستی اور تعلق ہے وہ تعلق ٹوٹ جائے گا, اس لیے اب نئی جگہ جائے گی تو وہاں تو یہ متعلق ہے نہیں, اس لیے وہ زنا سے باز آ جائے گی. ان سب حکمتوں کے پیش نظر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے یہ فرمایا کہ ایسی باندی کو جو تین مرتبہ یا چار مرتبہ مسلسل زنا میں پکڑی گئی اس کو بیچ دو, چاہے معمولی قیمت پر بیچ دینا پڑے, نقصان اٹھا کے بیچ دینا پڑے, لیکن بیچ دو. جی باب الشراء والبيع مع النساء, بڑا زوردار عنوان امام نے قائم فرمایا, اہم عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا, خریدنا اور بیچنا عورتوں کے ساتھ. اس سلسلے میں چند باتیں ملحوظ رہے. پہلے فی ذاتہ عورتوں کے ساتھ خریدنا اور بیچنا شرعاً جائز ہے احکام حجاب کی رعایت کرتے ہوئے، پردے کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے عورتوں کے ساتھ خریدنا اور بیچنا جائز ہے۔ اب پردے کے احکام میں دونوں چیز آئے گی، ایک تو جسمانی پردہ اور دوسرا آواز کا پردہ، دونوں چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے۔ نمبر دو، دوسرا اہم معاملہ اس میں یہ ہے کہ عورتوں کو دھوکہ دینا آسان ہے۔ ایک بائے اپنی مبی کی تعریف کرتا ہے کہ یہ چیز جو میں بیچ رہا ہوں اس میں ایسی ایسی خوبیاں ہیں، ایسے ایسے کمالات ہیں، تو عورت بہت جلدی دھوکے میں آ جاتی ہے اور خرید لیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلوائی کہ عورتوں کے اندر دھوکے میں آ جانے کا ماحول بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جو لوگ لیڈیز مٹیریل کی دکانیں چلاتے ہیں ان کا دھندا وہ عام متن اچھا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ عورتیں آئے گی تو ذرا ادھر ادھر کی بگراک کا کو بات کرے گا تو فوراً خرید لے گی اور خرید کر کے وہ لے جائے گی اور جلدی اس کے دھام میں پھنس جائے گی۔ تیسری اہم چیز اس سلسلے کے اندر یہ ملحوظ رہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ان کی جو بیٹیاں گھر سے باہر نکلی تھیں بکریوں کو چرانے کے واسطے، تو وہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا تو اس موقع پر ان دونوں بیٹیوں نے ایک جملہ کہا جو قرآن میں باری تعالیٰ نے نقل فرمایا، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے ابا جان بڑے بوڑھے ہیں، یعنی ہمارے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، اکیلے ہمارے والد صاحب ہیں، اور والد صاحب بھی بڑے بوڑھے ہیں کہ وہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آوے اتنی ان کے اندر طاقت اور استطاعت نہیں ہے، اس لیے مجبوری کے درجے کے اندر ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو بعض گھرانوں میں ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی مرد ہے ہی نہیں، آمدنی کے لیے کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، حلال آمدنی کی جو شکل ہے اس کو چلانے کے لیے، کنٹرول اور ہینڈل کرنے کے لیے صرف گھر کے اندر عورتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں شریعت کے پردے کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے عورت ذات مجبوری میں اس طرح خرید و فروخت کر سکتی ہے۔ وہ ابونا شیخن کبیر، اس سے مجبوری کا اظہار ہے کہ آخری درجے کی مجبوری ہو کہ کوئی کمانے والا ہے ہی نہیں دوسرا، اور مثلا دکان ہے یا کوئی اور ذریعہ حلال آمدنی کا ہے، اس کو اس کا نظام چلانے کے لیے، ہینڈلنگ کرنے کے لیے صرف گھر میں عورتیں ہی ہو، تو ایسے موقع کے اوپر پردے کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے عورت اس کو سنبھال سکتی ہے۔ چوتھی بات، جہاں عورتوں کے اندر کوئی ایسی ضرورت نہ ہو، یعنی آمدنی کے دوسرے حلال ذرائع موجود ہیں اور ان کے پاس آمدنی بھی موجود ہے، تو پھر بلا وجہ عورتوں کو جہاں فتنے کا اندیشہ ہو اور عفت اور پاک دامنی خطرے میں آ سکتی ہو، ایسے موقع کے اوپر پھر کاروبار میں آگے نہ بڑھنا، یہی احتیاط کا تقاضا ہے۔ مثلا جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے کہ لڑکیاں جاب پر نکلتی ہیں اور ان کو جاب پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت پوری کرنے والا باپ موجود ہے یا شوہر موجود ہے، حلال آمدنی کے ذرائع ہیں، لیکن بس ایک شوق ہے یا یہ کہ زیادہ کمانے کی لالچ ہے یا زیادہ اکٹھا کرنے کی لالچ ہے، اور وہ گھر سے باہر شریعت کے حجاب کے قوانین کی بھی کوئی رعایت نہیں، نیز اس کی ذات کی عفت خطرے میں ہے، اور اس وقت تو عفت سے آگے بڑھ کر ایمان خطرے کے اندر ہے کہ پھر جو ہے وہ نعوذ باللہ مرتد ہو جائے گی، کسی کے ساتھ معاشقہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں وہ مرتد ہو گئی، تو ایسی صورتوں میں تو عورتوں کا ان عمر کے اندر آگے بڑھنا ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے، ان کو پھر منع کیا جائے گا۔ کن مردوں کو بھی ایسے موقع کے اوپر بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے، مثلاً جہاں پر مرد سے کام ہو سکتا ہو وہاں مرد ہی سے کام کرے، یہ نہیں کہ جہاں مرد ہو پھر بھی اس شعبے کے اندر عورت سے کام کروائے۔ مثلاً ایک کاؤنٹر کے اوپر گئے دکان پر، وہاں پر ایک مرد بھی ہے اور وہاں ایک لڑکی بھی کام والی ہے، تو یہ جان بوجھ کر کے وہیں جائیں گے جہاں کوئی خاتون معزز مکرم ہوگی، اور اسی سے جو ہے وہ بھاؤ تال کریں گے۔ اسی طرح اسپتالوں کے اندر بھی جہاں جینٹس نرس ممکن ہے تو اس کو چھوڑ کر کے لیڈیز نرس کے پاس ہی دوڑ کے جائیں گے، تو جہاں اختیار ہے ایسے موقع کے اوپر تو جو ہے بچنا ہی اولا ہے، البتہ جہاں کوئی شکل ہی نہ ہو تو وہاں پر مجبوری کے اندر حجاب کی رعایت کے ساتھ عورتوں سے بے و شیرا کے معاملات کرنے کی گنجائش ہے۔ جی
وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق۔
یہ مشہور روایت ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ اس سلسلے میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ بدلے کتابت جو ان کو چکانا تھا، تو اس میں حضرت عائشہ سے وہ مدد طلب کرنے آئی تھی کہ مجھے بدلے کتابت میں جو رقم دینی ہے وہ حضرت عائشہ کچھ تعاون کر دے وے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ کتابت فسخ کر دو، میں تمہاری بدلے کتابت چکاؤں، اس کے بجائے عقد کتابت ہی تو فسخ کر دے، میں تجھے خرید لیتی ہوں اور خرید کر کے میں تجھ کو آزاد کر دیتی ہوں اور تیری ولا مجھے ملے گی۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بریرہ کو فرمائی۔ کتنی قیمت تھی؟ تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ 360 درہم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیمت تھی، گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 360 درہم میں حضرت بریرہ کو خرید لے وے اور حضرت بریرہ کو آزاد کر دے وے اور حضرت بریرہ کی ولا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گی۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، لیکن اس کے جو مالک تھے وہ ضد پر بیٹھ گئے کہ نہیں، ولا تو ہمارے لیے ہی ہوگی، ولا تو ہم ہی لیں گے. حالانکہ قانون ہے کہ ولا اس کو ملے گی جو آزاد کرے، لیکن وہ مالک لوگ ضد پر اڑ گئے کہ نہیں ولا ہم لیں گے. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان دیا. قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فذکرت له، میں نے حضور کو پوری بات بتلا دی کہ اس طرح بریرہ میرے پاس آئی تھی بدلے کتابت کے واسطے، تو میں نے بریرہ کو کہا کہ تو عقد کتابت فسخ کر، میں تجھے خرید لیتی ہوں، تجھے آزاد کر دیتی ہوں اور تیری ولا مجھے مل جاوے. اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ولا سے ان کو کوئی نسبت نہیں تھی، یعنی ولا کی تما اور حرص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں نہیں تھی. وہ تو انہوں نے ایک بات جو ضابطے کی تھی وہ تذکرے میں آ گئی، ورنہ وہ تو آزاد کرنے کا ثواب کمانا چاہتی تھی. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو فرمایا، حضرت عائشہ کو فرمایا، اشتری، عائشہ بریرہ کو خرید لو، وآعتی کی، اور اس کو آزاد کر دو. تمہیں فضیلت ہی حاصل کرنی ہے نا باندھی آزاد کرنے کی، تو بریرہ کو خریدو اور آزاد کر دو. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ولا تو اسی کو ملتی ہے جس نے آزاد کیا ہو، یعنی بھلے وہ بریرہ کے مالک ابھی اصرار کرتے ہو کہ ولا ہم لیں گے، لیکن ان کا اصرار چلنے والا نہیں ہے. ولا تو اسی کو ملے گی جو آزاد کرے، اور آزاد کرنے والی حضرت عائشہ ہے، اسی لیے ولا حضرت عائشہ کو ہی ملے گی. لیکن چونکہ بریرہ کے جو مالک تھے وہ اصرار کر رہے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ مجمع عام میں ایک بیان ہو جاوے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا کہ آپ کسی کو خاص طور پر متعین فرما کے خطاب نہیں فرماتے تھے، عمومی انداز میں بیان کر دیتے تھے، تو جس کی جو غلطی ہو وہ سمجھ جاتا تھا. ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من العشی، پھر شام کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر شریف پر کھڑے ہوئے، یعنی بیان فرمایا. فاسنا علی اللہ بما ہو اہلو، اللہ کی حمد و ثنا کی جو اللہ کے شایان شان ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بیان کے شروع میں حمد کرنی چاہیے، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ کی حمد ظاہر ہو، ایسے کوئی بھی کلمات پڑھ کر کے بیان شروع کرے. ثم قال اما بعد، یہ بھی سنت ہے، حمد صلاۃ کے بعد جو ہے اما بعد کہنا چاہیے، یہ بھی مسنون ہے. پھر فرمایا حضور نے، ما بال اناس یشتریتون شروطا لیس فی کتاب اللہ، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ معاملات میں عقد میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو شرط قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. یعنی لوگ ایسی ایسی شرطیں لگاتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اللہ کی کتاب قرآن میں کوئی ثبوت نہیں، اللہ کے احکام میں جس کا کوئی تعلق نہیں، ایسی شرطیں لوگ لگاتے ہیں. من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، جو آدمی ایسی شرط لگائے گا جو اللہ کے حکم میں نہیں، قرآن میں نہیں، تو ایسی شرط باطل اور بیکار قرار دی جائے گی. اسی لیے ولا آزاد کرنے والے کا حق ہے، چاہے مالک کچھ بھی کہے کہ نہیں ولا مجھے ہی ملے گی، ولا مجھے ہی ملے گی، وہ شرط اس کی باطل ہو جائے گی. وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگرچہ 100 شرطیں لگا دے گئے نا. یہ انداز بتلا رہا ہے کہ حضور بڑی ناراضگی میں خطاب فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 100 غلط شرط لگا دے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ شرطیں باطل قرار دی جائے گی. شرط اللہ احق و اوثق، اللہ کے قانون میں جو شرط ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور وہی زیادہ مضبوط ترین شرط ہے. بہرحال حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معاملہ پیش ہوا تھا. اس موقع پر چونکہ ان کے مالکوں نے نامناسب شرط کی بات کی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سختی کے ساتھ یہ تنبیہ فرمائی. جی
وبه قال حدثنا حسان بن ابي عباد قال حدثنا همام سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عائشه ثاوبت بريره فخرج الى الصلاه فلما جاء قالت انهم ابوا ان يبيعوها الا ان يشتري ولا آت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها او عبدا، فقال ما يدريني.
روایت سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھو، حنفیہ کے یہاں باندی کا شوہر آزاد ہو یا باندی کا شوہر غلام ہو، دونوں صورت میں آزاد ہونے والی باندی کو خیار عتق ملتا ہے. جس باندی کا شوہر آزاد ہو یا جس باندی کا شوہر غلام ہو، جب باندی آزاد ہو رہی ہے تو اس کو خیار عتق ملے گا. حضرت بریرہ کے واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب ان کو آزادی مل رہی تھی تو ظاہر ہے کہ اب ان کو خیار ملے گا، تو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو باقی رکھنا پسند نہیں کیا، حالانکہ ان کے شوہر کو ان سے بڑی محبت تھی، حضرت مغیث کو. بلکہ وہ تو بریرہ کی محبت کے اندر مدینہ میں روئے روئے پھرتے تھے کہ میری بیوی اب آزاد ہو رہی ہے تو مجھ سے نکاح فسخ کرے گی اور میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، تو وہ تو بہت پریشان پریشان پھرتے تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرض کیا کہ حضور بریرہ کو سمجھاؤ نا کہ وہ میرے ہی نکاح میں رہے، لیکن چونکہ شریعت میں خیار عتق ملتا ہے، حضور نے حضرت بریرہ کو کہا بھی کہ شوہر کے ساتھ ہی رہو، تو حضرت بریرہ کی ذہانت دیکھو کتنی ہوشیار عورت ہوگی کہ جب حضور نے ان کو فرمایا تو کہنے لگی کہ حضور آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں مشورہ دے رہا ہوں. اگر ظاہر ہے کہ اگر حضور حکم دے وے تب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تب تو رہنا ہی رہنا ہے شوہر کے ساتھ، لیکن اگر مشورہ ہے تو مشورہ تو ماننا اور نہ ماننا دونوں میرے اختیار کے اندر ہے. اسی لیے انہوں نے صراحتاً پوچھ ہی لیا، اور حضور نے بھی فرما دے کہ نہیں حکم شرعی نہیں بتا رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں کہ مبغیث تم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر کیوں تو کیوں ان کو چھوڑ دینا چاہتی ہے، رہو ان کے ساتھ. لیکن انہوں نے اس موقع کے اوپر مشورے کو قبول کرنے سے معذرت کر دی. اس موقع کا یہ واقعہ ہے. نافع بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان عائشہ ساومت بریرہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بریرہ کے بارے میں بھاؤ تال کیا، بریرہ کے مالکوں سے بھاؤ تال کیا. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط کہ بریرہ کے مالکوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھاؤ تال کیا. گویا کہ ایک عورت مرد کے ساتھ معاملات کے اندر بات چیت کر سکتی ہے شرعی حدود کے اندر رہ کر کے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھاؤ تال کرنا کوئی عیب نہیں ہے. بہت سے لوگ بھاؤ تال کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، جتنے میں دکاندار نے کہا بس اتنے میں لے لینے کا، یہ جو ہے بھاؤ کم کرانا ذرا اچھا نہیں لگتا. ایسا نہیں ہے، کراؤ بھاؤ تال، جتنا آپ اس کو نیچے لا سکو لاؤ، اپنا فائدہ ہے اس کے اندر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بریرہ کے مالکوں سے بھاؤ تال کیا. فخرج الی الصلاۃ، اتنے میں نماز کی طرف وہ لوگ نکل کر کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف نکل کر تشریف لے گئے، یعنی اس درمیان میں نماز کا وقت ہوا اور حضور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. فلما جاء، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے تشریف لائے، قالت حضرت عائشہ نے عرض کیا، انہم ابو ان یبیعوها الا ان یشتریت الولا، کہ بریرہ کے مالک لوگ تو بریرہ کو بیچنے سے انکار کر رہے ہیں مگر یہ کہ ولا کی شرط ہو. یعنی ان مالکوں کا اصرار ہے کہ ولا ہم لیں گے تو ہی بیچیں گے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الولاء لمن اعتق، کہ ولا تو اسی کو ملے گی جو آزاد کرے، بھلے ان کے مالک لوگ اس طرح کی شرط لگاتے ہوں. گویا جو شرط عقد کے ملائم اور مناسب نہ ہو اس شرط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ شرط باطل ہو جائے گی. حضرت بریرہ کے مالکوں نے ایک نامناسب خلاف شرع شرط لگائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرما دیا. قلت لنافع، حمام البصری جو حضرت نافع کے شاگرد ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت نافع کو کہتے ہیں، حرن کا نزوجہا اب عبدن، کہ ان کے شوہر آزاد ہو یا غلام کوئی بھی. فقال ما یدرینی، کہا مجھے معلوم نہیں کہ شوہر آزاد ہو کے غلام ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو خیار عتق عطا فرمایا تھا. اسی سے احناف نے استدلال کیا کہ باندی کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو، ہر حال میں باندی کو آزادی کے وقت پر خیار عتق ملے گا. جی.
باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه.
یہ مسئلہ پہلے ضمناً گزرا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس مسئلے کے لیے مستقلاً ترجمۃ الباب قائم کیا ہے. ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے، شہر کا رہنے والا آدمی گاؤں کے رہنے والے آدمی کے لیے بغیر اجرت کے بیع کر سکتا ہے، سوال کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں امام سوال کر کے چھوڑ دے رہے وہاں ہمارے ہاتھ میں وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ احادیث کی روشنی کے اندر آپ ہی طے کرو کہ یہ مسئلہ کیا ہونا چاہیے. اور پیچھے آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا اچھی طریقے سے کہ اگر کوئی شہری آدمی دیہاتی کے لیے بیع کرے تو اس میں ضرر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض مرتبہ اس میں ضرر لائق ہوتا ہے، اور ضرر کی ایک شکل آپ کو یہ بتلائی تھی کہ دیہات کا آدمی گلہ لے کر کے شہر میں آیا، اب یہ شہری آدمی یوں کہتا ہے کہ بھائی مجھے سونپ دو میں اس کو بیچوں گا، تو ظاہر ہے کہ شہری آدمی فوراً نہیں بیچے گا، وہ تو بھاؤ کے بڑھنے کا انتظار کرے گا، بھاؤ بڑھے گا تب وہ بیچے گا۔ اب یہاں نقصان یہ ہے کہ دیہاتی آدمی اگر ڈائریکٹ مارکیٹ میں اناج بیچ دیتا تو شہر کے لوگوں کو کم بھاؤ میں سستے دام میں اناج مل جاتا، اور دیہاتی آدمی کو کیش پیسے مل جاتے اور لے کے وہ گھر چلا جاتا۔ اب تو یہ دے گیا شہری آدمی کو، تو شہری آدمی تو اپنے پاس گوڈاؤن میں رکھ دے گا، جب مارکیٹ اپ ہوگا تب بیچے گا وہ۔ تو ایک تو شہر والوں کو نقصان یہ ہوا کہ سستے میں گلہ مل رہا تھا وہ مہنگا ملے گا، دیہاتی کو نقصان یہ کہ اس کو ابھی پیسے ملے نہیں، اب تو جب بکے گا تب شہری آدمی اس کو پیسے دے گا، اور اللہ جانے مارکیٹ کب اپ ہو اور کب بیچارے دیہاتی آدمی کو پیسے ملے، یہ نقصان ہے، اسی لیے ایسا نہ کریں۔ دوسری بات، بعض شہری لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمیشن کے اوپر یہ کام کرتے ہیں کہ دیہاتی کو یوں کہے کہ تو تیرا مال مجھے دے جا میں اس کو بیچوں گا اور جو ہے اتنا کمیشن میں لوں گا، تو اس طرح کمیشن لے کر کے بیع کرنا بعد کے فقہا نے اس کو جائز تو قرار دیا ہے، لیکن اس طرح شکل اپنانا نامناسب کام ہے کہ بیچارے دیہاتی آدمی نے محنت کر کے گلہ اگایا اور تم جو ہے اس کو اپنے یہاں رکھ لو اور اس کے اوپر بیٹھے بٹھائے کمیشن کھا لو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ورنہ اس وقت کا جو مارکیٹ کا ماحول ہے وہ یہی ہے کہ کسان لوگ سبزیاں اناج پھل وغیرہ اگائیں گے، شہروں میں لے کر کے آئیں گے، اور شہروں کے اندر پیڑیاں بنی ہوئی ہے سبزی والوں کی، فروٹ والوں کی، اناج والوں کی، ان کے یہاں وہ اپنا مال خالی کر دیتے ہیں اور وہ ان کا مال بیچ دیتے ہیں اور وہ اپنا کمیشن لے لیتے ہیں اور دیہاتی آدمی کو قیمت ادا کر دیتے ہیں، یہ جواز میں۔ لیکن اس کے اندر اگر ڈائریکٹ دیہاتی کو بیچنے دیا جاوے تو اچھا، اسی لیے انہوں نے قید لگا دی بغیر اجرین کی۔
لا حول ولا قوة.
دراصل اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو بات منقول ہے وہ تو یہی ہے کہ شہری آدمی دیہاتی آدمی کے لیے مطلقاً بے کر سکتا ہے، چاہے وہ کمیشن لے کر کرے، چاہے بلا کمیشن کرے، چاہے اجرت لے کر کرے، چاہے بلا اجرت کرے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ شہری آدمی دیہاتی کے لیے دلال نہ بنے، اور دلال اسی کو کہتے ہیں جو اجرت لے کر کے کام کرتا ہو. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ جو اثر منقول ہے کہ دلالی نہ کرے، یعنی اجرت سے اس کے لیے کام نہ کرے، اس کو سامنے رکھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا کہ شہری آدمی دیہاتی آدمی کے لیے بغیر اجرت کے تو بے کر سکتا ہے، لیکن اجرت کے لیے اجرت کے ساتھ بے نہ کرے. تو اس بات کے پیچھے دراصل حضرت ابن عباس والے اثر کا اثر ہے، اس کی وجہ سے امام نے یہ بات یہاں پر فرمائی ہے. کیا شہری آدمی دیہاتی کے لیے بغیر اجرت کے بے کرے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اس کو پسند نہیں کرتے تھے. باقی یہ ہے کہ اس کے جواز کے اندر کوئی شک نہیں ہے. وَهَلْ يُعِينُهُ، کیا شہری آدمی دیہاتی آدمی کی مدد کرے؟ یعنی کوئی بیچارہ دیہاتی آدمی سودا اور معاملات میں کمزور ہے تو شہری آدمی اس کی مدد کر دے وے؟ کر دے وے، ضرور کر دے وے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے اجرت کے ساتھ نہ کرے، فری میں یہ خدمت کرے. او ينصحوہ، یا اس کی خیر خواہی کر دے وے، خیر خواہی کے جذبے سے اگر کر دے وے فبیہا ماشاء اللہ. اور خیر خواہی اسی کو کہتے ہیں کہ بلا کسی کمیشن بلا کسی اجرت کے یہ کر دے وے. بہرحال حنفیہ کے یہاں تو یہ چیز جائز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے اثر کے پیش نظر گویا ایسا رجحان رکھتے ہیں کہ شہری آدمی دیہاتی آدمی کے لیے بغیر اجرت کے بے کرے تو اچھا ہے، اس کی خیر خواہی کرے، اس کی مدد کرے، اور جو ہے اس کے معاملے میں کمیشن نہ لیوے، یہ زیادہ بہتر ہے. اگر کمیشن لے گا اجرت لے گا تو یہ اس کو پسند نہیں کرتے. خیر خواہی کس کو کہتے ہیں؟ خیر خواہی کا معنی یہ ہے اخلاص العمل عن شوائب الفساد، کسی عمل کو خالص کرنا، پیور کرنا، ہر طرح کے فساد سے بچا کر کے. کہ آپ کوئی کام کرو تو محض اس کی بھلائی کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کے اندر کسی طرح کی بھی غلط نیت یا غلط جذبہ داخل نہ ہوتا ہو، اس کو نصح اور خیر خواہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی،
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء.
یہ روایت امام یہاں تعلیقاً لائے ہیں، مسند احمد کے اندر اس روایت کو امام احمد نے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا فلینصح لہ، کہ جب کوئی تم سے خیر خواہی کی امید رکھتا ہو تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرنا چاہیے. آج کل تو لوگ اتنے ماہر ہیں کہ خیر خواہی کہتے بھی ہیں نہ اچھا خاصا کمیشن بھی لے لیتے ہیں. یہ تو آپ کے ساتھ دوستی، آپ کے ساتھ تعلق، آپ سے کیا لینے کا؟ آپ کے لیے تھوڑا میں کچھ ٹکے اندر رکھوں گا، آپ کے لیے تھوڑی دلالی رکھوں گا، اور اچھا خاصا لے لیتے ہیں. یعنی عام جنرل مارکیٹ میں جو دلال نہیں لیتے نا، اس سے کئی گنا زیادہ وہ خیر خواہی کے نام پر لے لیتے ہیں. یہ ایک دھوکہ ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے. ورخص فیہ عطا، حضرت عطا ابن ابی رباح نے اس مسئلے کے اندر رخصت دی ہے. یہاں امام جو اثر لائے اس میں تو یہ لائے کہ حضرت عطا ابن ابی رباح اس کی رخصت دیتے تھے، لیکن دوسرے آثار کے اندر یہ موجود ہے، علامہ عینی نے وہ اثر نقل کیا ہے کہ حضرت عطا منع کرتے تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے. لہذا دونوں قول میں تطبیق یہ ہیں کہ بل اجرت ہو تو منع اور بغیر اجرت ہو تو اجازت. جی،
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس سمعت جرير يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم.
بس یہ جزء ترجمة الباب سے مربوط ہے، والنصح لكل مسلم، اس سے اجرت کے بغیر بیع کرنا یہ خیر خواہی کا ایک حصہ ہے، یہ ثابت ہوتا ہے. باقی پوری روایت قیل قال کے ساتھ کتاب الایمان کے اخیر میں پڑھ لی ہے. جی،
وبه قال حدثنا السلطان محمد قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طارق عن عبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا
ركبان، يعني جو دیہات سے قافلے آتے ہیں شہروں کے اندر اناج غلہ پھل سبزیاں بیچنے کے لیے، تو سامنے جا کر باہر جا کر اس کی ملاقات مت کر لو. ملاقات کا مطلب یہ کہ باہر ہی باہر اس سے سودا مکمل کر دو، اس کو شہری میں نہ آنے دو. جی،
ولا يبيع حاضر لباد فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا.
لا يكون له سمسارا، اس کے لیے دلال نہ بنے، یعنی اجرت سے دیہاتی کا مال نہ بیچے. اجرت سے دیہاتی کا مال نہ بیچے، خدمت کرو، خیر خواہی کرو.